الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بزرگان محترم، گرامی قدر سامعین، ابھی امام صاحب نے مغرب کی دوسری رکعت میں سورۃ العصر جو مکی سورت ہے یہ تلاوت فرمائی ہے. سورۃ العصر یہ ایسی صورت ہے جس کو صحابہ ہر وقت ایک دوسرے کو سناتے تھے. اگر دو صحابی کہیں جا رہے ہوتے تھے نا پیدل، اور درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے اگر آپس میں جدائی ہوتی یا چھوٹے راستے کی وجہ سے درمیان میں کوئی رکاوٹ ہوتی یا کوئی درخت ہوتا اور وقتی طور پر وہ جدا ہو کر آگے جا کے ملتے تو پھر وہ سورت سناتے تھے. جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے پھر بھی ایک دوسرے کو سناتے تھے. اگر کوئی سفر پر روانہ ہوتا تو وہ اپنے احباب کو یہ سورت سنا کر سفر کو جاتا, گھر والوں کو بھی اکٹھا کر کے وہ یہی سورت سناتا اور پھر سفر پر روانہ ہوتا. اتنی اہمیت ہے اس سورت کی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ شافعی کے امام ہیں, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے زمانہ نہیں پایا تھا, تھے اپنے وقت میں فقہ کے امام مجتہد تھے اور بڑی اونچی علمی شخصیت تھے. جس دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات شریف ہوئی اس دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی, یعنی حضرت کا زمانہ نہیں پایا. مستقل ایک فقہی سوچ رکھتے تھے, مجتہدانہ خصوصیات کے حامل تھے. آدمی یوں ہی مجتہد نہیں بن جاتا جیسے آج کل لوگ کتابیں اردو کی کتابیں پڑھ کے دانشور بن جاتے ہیں نا, محقق بن جاتے ہیں. یہ یوں ہی دانش مجتہد نہیں بن گئے تھے. مجتہد کے لیے کچھ شرائط ہیں, کچھ قیود ہیں. تفسیر میں اس کا مقام اونچا ہو, حدیث میں بہت ہی ماہر ہو, اپنے ہم اثر ایک ہم اثر ہوتے ہیں وہ جو اپنے ہی ہم عمر کے اپنے ہی اس دور کے علماء ہوتے ہیں اور ایک اسلاف اساتذہ ہوتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس دور کے جو چوٹی کے جو علماء تھے ان کے شاگرد تھے اور بہت ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اجتہادی وصف نصیب فرمایا ہوا تھا. جیسے کوئی انجینئر ہوتا ہے یا کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے اور وہ اپنی لائن میں سپیشلسٹ ہوتا ہے, پہلے وہ ڈاکٹر بنتے ہیں پھر سپیشلسٹ بنتے ہیں. یہ نہیں کہ ڈاکٹر آدمی نہ بنے اور سپیشلسٹ بن جائے, یہ ہو نہیں سکتا. پہلے عمومی طور پر علم طب وہ پڑھی جاتی ہے, پھر کسی مخصوص لائن میں کوشش کر کے مہارت تامہ حاصل کی جاتی ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح اجتہاد کی لائن پر جب گامزن ہوئے تو ساری خصوصیات پانے کے بعد ان کے ہم اثر علماء نے کسی ایک عالم نے بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو جلالت شان تھی اس کی کسی نے بھی مخالفت نہیں کی. اتنی وہ ایک غیر متنازع علمی شخصیت تھے. باوجود ہے کہ خود مجتہد تھے لیکن اپنے اسلاف مجتہدین کے پورے مدعا تھے، رائے اپنی رکھتے تھے لیکن پورا ادب اور احترام فرماتے تھے اور سارے علماء کے خوب قدردان تھے اور احترام ان کا کرتے تھے. اہل بیت نبی، اہل بیت اطہار کے بھی خوب مدعا تھے، حضرات اسنین کے ان کے خوب مدعا تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ نہیں پایا تھا لیکن ان کے اجتہاد کے خوب قائل تھے اور خوب مدح فرماتے تھے. جو کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کثر شان کی کوشش کرتا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا دفاع فرماتے تھے. یہ جو ہوتی ہے نا بھائی، ایک دوسرے کا جو احترام ہوتا ہے، نظریات اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن احترام یہ نہایت ضروری چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو احترام نہیں کرتے وہ در حقیقت علم کی بھی تہ کو وہ نہیں پہنچ سکتے. اور صحیح جو عالم ہوتا ہے وہ ہر عالم کی شان اور مرتبے کو پہچانتا ہے، اور جو حقیقی علم جو ہوتا ہے وہ دوسرے کا احترام سکھلاتا ہے. ہدایہ یہ مشہور کتاب ہے فقہ کی، اس کے جو شروع کے جو دو چار اوراق ہیں ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو شعر وہاں لکھے ہوئے ہیں جو آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں لکھے، اور وہ شعر یہ ہیں کہ لقد زان البلاد ومن علیہ امام المسلمین ابی حنیفہ، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شہروں اور دیشوں کو اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان بخشی ہے کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہر چیز میں ایک نور آ گیا ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لقد زان البلاد ومن علیہ امام المسلمین ابی حنیفہ، اور پھر فرمایا کہ فما فی المشرقین لہو نذیر، فما فی المشرقین لہو نذیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ. کیسا جوڑا الفاظ کا، کیسے چناؤ فرمایا، فما فی المشرقین لہو نذیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ، اور آگے پھر خوب ڈانٹ اور سرزنش فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ فلانۃ ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، کہ اس شخص پر ریت کے ذروں سے زیادہ لعنت ہو جو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تردید کرے. آج کل بھی ایک طبقہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تنقیس میں مصروف ہے، اور اسی چیز کو وہ خدمت دین اور خدمت اسلام سمجھتے ہیں. آج کے اس دور میں سینکڑوں علماء ایسے ہیں جنہیں، ہزاروں علماء ایسے ہیں جنہیں ہزاروں احادیث یاد ہیں. ہمارے اس قریب کے دور میں حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ جلسہ عام میں, وہ ایک بزرگ تھے, اور بس اچانک یہ ارشاد فرما دیا کہ بھائی جو آدمی مجھے بخاری شریف زبانی یاد کروائے گا میں اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا. اور پھر ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھائی ایک مہینے کی بھی مہلت دیتا ہوں, ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے کوئی آدمی بخاری شریف پوری, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 500,000 احادیث میں سے چناؤ کر کے بخاری شریف کو لکھا ہے, حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جو مجھے کوئی بخاری شریف سنا دے, چاہے مہینے کے بعد سنائے, میں اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا. تو حضرت مولانا عبد شکور دین پوری رحمت اللہ علیہ نے مہینے کے اندر بخاری شریف یاد کر کے حضرت کو سنا دی تھی اور داماد بن گئے. کیسا ایک حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کو کتنا عشق نبوی حاصل تھا کہ آپ حافظ الحدیث بھی تھے اور حافظ القرآن بھی تھے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فما فی المشرقین لہ نذیر ولا بالمغربین ولا بکفر, کہ نہ مغربین میں آپ کا کوئی ثانی ہے نہ مشرقین میں آپ کا کوئی ثانی ہے. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے سورت الاسر, فرماتے ہیں کہ اگر 30 پاروں کا قرآن نہ اترتا, فقط یہی ایک سورت نازل ہوتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. پورا 30 پاروں کا قرآن نہ اترتا, یہی ایک سورت اترتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. اس لیے کہ اس سورہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے لوگوں کو خوب جھنجھوڑ کر جگایا ہے. جیسے بھائی کوئی آدمی سویا ہوا ہو اور خدا نخواستہ اس کمرے میں سانپ ہو, سوئے ہوئے کو کیا پتا ہے کہ سانپ ہے. اب جاگنے والا راگ سے اس کو اطلاع کرے گا یا جلدی جلدی الفاظ ادا کر کے اسے اطلاع کرے گا, راگ نہیں لگائے گا, جلدی جلدی اسے اٹھائے گا, خود بھی بچے گا اور اسے بھی اٹھائے گا اور سانپ 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 کہے گا. پورا جملہ بھی کوئی نہیں کہ اٹھو قاری صاحب اٹھو مولوی صاحب, یہ نہیں, سام سام کہہ کے بس وہ جھنجھوڑے گا اس طرح سام سام کنواں 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 کہتے ہیں نا کہ آگے کنواں. اسی طرح اللہ جل شانہ نے والاثر فرما کے انسانوں کو ہلا دیا ہے, جگا دیا. والاثر بھائی قسم ہے مجھے زمانے کی, قرآن پاک کا اسلوب ہے اللہ جل شانہ کبھی کمر کبھی چاند کی قسم کھاتے ہیں, کبھی سورج کی قسم کھاتے ہیں, کبھی کسی شہر کی قسم کھاتے ہیں, کبھی وتین وزیتون وطور سینین, اس طرح اس انداز میں قرآن پاک کا اسلوب ہے. لیکن جب انسانوں کو سمجھانے کا وقت آیا تو اللہ تعالی نے پوری کائنات کی قسم کھائی. والاثر میں ہر چیز آ گئی, زمانہ قسم ہے مجھے زمانے کی, زمانے میں ہر چیز آ گئی, سورج آ گیا, ستارے آ گئے, چاند آ گیا, پہاڑ آ گئے, ندی نالے آ گئے, دریا سمندر آ گئے, درخت آ گئے, حجر شجر, ہر چیز جو کائنات میں ہے وہ ہر چیز آ گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی زمانے کو گاری نہ دو, اس لیے کہ میں خود زمانہ ہوں. لا تسبوا الدار، زمانے کو گالی نہ دو، میں خود زمانہ ہوں. حضور فرماتے ہیں، جیسے آج کل لوگوں کی عادت ہے نا، کہتے ہیں بہت برا زمانہ آ گیا. زمانے کو برا نہیں کہنا، انسان برے ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نیتوں میں فتور آ جاتا ہے. حضور نے فرمایا لا تسبوا الدار، کہتے ہیں بڑا برا زمانہ آ گیا. نہیں، زمانہ اسی طرح چل رہا ہے اللہ تعالی کے حکم کے تحت. کل فی فلکین یسبحون، ہر چیز اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے. کل فی فلکین یسبحون، ہر چیز. لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النہار. لشمس ینبغی لها، ہم نے سورج کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ چاند کے نظام میں دخل اندازی کرے. لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النہار، اور نہ رات کو اختیار دیا ہے کہ وہ دن پر چڑھ دوڑے. نہیں، لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النہار، ہر چیز اپنے زمانے کے تحت، اللہ تعالی کے حکم کے تحت ایک نظام چل رہا ہے. سورج اپنے وقت میں، چاند اپنے وقت میں، رات اپنے وقت میں، بہار کا موسم اپنے وقت میں، خزاں کا موسم اپنے وقت میں، ہر چیز جس طرح پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک محور دے دیا ہے، ایک پروگرام دے دیا ہے، اس پروگرام کے تحت ہر چیز اللہ کے حکم کی بجا آوری کر رہی ہے. تو بھائی یہ ارشاد فرمایا، والعصر، انسانوں کو جب جگانے کا، جھنجھوڑنے کا ٹائم آیا نا، تو یہ فرمایا والعصر، قسم ہے بھائی مجھے اس پورے زمانے کی، پورے کائنات کی، ان الانسان لفی خسر، اے انسان تو خسارے میں جا رہا ہے. اب جو لوگ کلمے کا اقرار نہیں کرتے، توحید اور رسالت کے منکر ہیں، بھائی وہ خسارے کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا وہ اس زمین پر ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ نہیں. کیا ان کا اختیار اقتدار ہمیشہ رہے گا؟ نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ انسان کو اختیار اقتدار ہمیشہ مل جائے، جیسے بھائی ہم چاہتے ہیں نا، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھائی میرا بیٹا مجھ سے بڑھ جائے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے نا، میرا بیٹا مجھ سے بڑھ جائے. ایسے ہی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے اندر بھی جس طرح میرے اندر دوام ہے، میرے بندے کے اندر بھی دوام آ جائے. یہ جو اللہ تعالی بندے پر جو موت تاری فرماتے ہیں نا، موت موت نہیں ہوتی. کہتے ہیں نا کہ موت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، کسی بزرگ نے یہ کہا ہے، موت کیا ہے؟ فقط عالم معنی کا سفر. موت کیا ہے؟ عالم معنی کا سفر. ایک الفاظ ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتے ہیں. بھائی الفاظ تو نظر آتے ہیں، معنی نہیں نظر آتے. اسی طرح موت کے ذریعے سے انسان ایسے عالم میں جاتا ہے کہ جو ہمیشہ، جسے دوام حاصل ہوتا ہے. موت کیا ہے؟ موت ہے فقط عالم معنی کا سفر. والعصر ان الانسان لفی خسر. عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ کو اپنے سارے بندوں سے بڑا پیار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی ساری امت سے بڑا پیار ہے. یہ جو کفار ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. وہ بھی امت ہیں حضور کی، لیکن ایک امت دعوت ہوتی ہے، ایک امت اجابت ہوتی ہے. امت دعوت سارے ہیں، حضور کا پیغام رسالت سب کے لیے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، آپ فرما دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنی قوم فرمایا، اللہ مادی قومی فنم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت نصیب فرما، یہ جانتے نہیں مجھے. حضور نے ان کو بھی اپنی قوم فرمایا. اور پھر جو اس قوم میں چیدہ چیدہ لوگ تھے جن کی وجہ سے اسلام کو ترقی مل سکتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر ان کے لیے دعائیں فرمائی ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی ایسا ذاتی کوئی رشتہ تھا؟ قبیلہ تو ایک ہی تھا نا، لیکن ایسا کوئی خونی رشتہ قریبی نہیں تھا. ان کے لیے اٹھ اٹھ کر، دوسرا ابو جہل، ابو جہل، دونوں کے لیے، دونوں عمر تھے جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعا یہ فرماتے تھے، اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب او بی عمر بن الشام، کہ یا اللہ یا اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے شان اور شوکت نصیب فرما، یا عمر بن حشام کے ذریعے سے شان اور شوکت نصیب فرما. اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس طرح اللہ کو سارے بندے پیارے ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پوری امت پیاری، امت دعوت. اور حضور نے اپنے کام کی ابتدا بھی امت دعوت سے، ان کو دعوت دی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سورت شریفہ میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے انسان خسارے کی طرف جا رہے ہیں. کافر اگر کلمہ نہیں پڑھتا تو ہمیشہ کے لیے وہ نقصان سے دوچار ہوگا، البتہ کلمہ پڑھنے والے نقصان سے بچ سکتے ہیں. کلمہ پڑھنے والے، یعنی ایک طرف نقصان کا بھی بتلایا اور دوسری طرف نقصان سے بچنے کا طریقہ بھی بتلایا. ان الانسان لفی خسر، اگر کوئی شخص ہدایت پر نہیں چلتا، صراط مستقیم پر نہیں چلتا، یا ہدایت پر ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن دنیا کی زیب و زینت میں اگر گم ہو گیا ہے، تو ایسا شخص بھی بیچارہ قابل رحم ہے. حضرت خواجہ عزیز الحسن، حضرت مجذوب، بہلول مجذوب، حضرت بہلول مجذوب ہارون رشید کے دور میں ایک مجذوب قسم کے بزرگ تھے. اور مجذوب وہ ہوتا ہے جو حالت استغراق میں ہوتا ہے ہر وقت، اور حالت استغراق والے پر پنج وقتہ نماز فرض کوئی نہیں. کئی ایسے مست ہو جاتے ہیں نا اور نمازوں کی پرواہ کوئی نہیں کرتے، نماز کا کہا جائے تو کہتے ہیں ہم وہاں جا کے پڑھتے ہیں، مکہ میں جا کر، مدینہ طیبہ میں. یہ ایسے ہی فضول مجذوب پر، مجذوب مکلف نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اللہ کی ذات میں مستغرق رہتا ہے. ایک دفعہ ہارون رشید کے زمانے میں گزرے ہیں، اور ہارون رشید نے اپنے درباریوں کو کہہ رکھا تھا کہ یہ مجذوب جب بھی آئے نا اسے روکا نہ کرو، میرے پاس آنا دیا کرو. چنانچہ ایک دفعہ ہارون رشید کے پاس گئے تو ہارون رشید نے مذاق مذاق میں کہا کہ حضرت آپ سے زیادہ اگر آپ کو کوئی بیوقوف ملے تو یہ میری سوٹی اسے دے دینا. اگر آپ سے زیادہ آپ کو کوئی بیوقوف نظر آئے تو یہ میری سوٹی اسے دے دینا. مقصد کیا تھا کہ بھئی تو ہی زیادہ سب سے زیادہ بیوقوف ہے. بہلول مجذوب سے ہارون رشید کہنے لگا. بہلول مجذوب نے وہ سوٹی اپنے پاس رکھ لی. چند سالوں کے بعد ایک دفعہ جب حضرت مجذوب کو معلوم ہوا کہ ہارون رشید بیمار ہے, اور ہارون رشید وہ تھا کہ بھائی جس کی جو سلطنت تھی بہت وسیع وریث تھی, جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بادلوں کو خطاب کر کے کہتا تھا کہ اے بادلوں تم جہاں بھی برسو اس کائنات کی ساری زمینوں کا خراج تو میرے پاس ہی آئے گا. ٹیکس اس نے ایسا نظام بنایا ہوا تھا کہ تم جہاں بھی برسو ان زمینوں کا خراج تو میرے پاس ہی آئے گا. جیسے کہ زمانے میں کہتے تھے نا حکومت برطانیہ کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا, کہیں طلوع ہو رہا ہوتا ہے کہیں غروب ہو رہا ہوتا ہے. تو ہارون رشید بھی یہ کہتا تھا کہ بادلو جہاں جا کے برسو اس زمین کی آمدن تو میرے پاس ہی آنی ہے. چند سالوں کے بعد جب حضرت بہلول اس کے پاس پہنچے تو بیمار تھا ہارون رشید, تو بہلول کہنے لگے بھائی کیا حال ہے بھائی؟ ہارون رشید نے کہا میں تو سفر پر جا رہا ہوں. بھائی کیسے سفر پر جا رہے ہو؟ کیا کچھ لوگ پہلے تم نے بھیجے ہیں آگے؟ یہ جو دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں نا پہلے ایک وفد بھیجتے ہیں, جا کے دیکھ کے آؤ بھائی ہم نے کہاں جانا ہے, کہاں رہنا ہے, وہاں پانی کا بندوبست, وہاں رہنے کا بندوبست, وہاں پردے کا بندوبست, وہاں جانوروں کے چرنے کا بندوبست, یہ ساری چیزیں پہلے انتظامات کیے جاتے ہیں. تو حضرت بہلول نے کہا کہ وہاں بھائی کسی کو بھیجا ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا نہیں, وہاں تو بھائی اکیلے ہی جانا ہوتا ہے. وہاں پہلے کسی کو نہیں بھیجا جاتا, وہاں اکیلے ہی جانا ہوتا ہے. اچھا بھائی کوئی پھر تیاری کی ہے؟ اس نے کہا عمر ساری ضائع کر دی ہے اور مجھ سے آج تک تیاری نہیں ہو سکی. تو حضرت بہلول نے وہ لاٹھی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اسی وقت کہا کہ مجھ سے زیادہ آپ بے وقوف ہیں کہ اتنے اختیارات کے باوجود آپ نے اس گھر کے لیے کوئی تیاری نہ کی. اتنے اختیارات کے باوجود تم نے اس گھر کے لیے تیاری نہ کی. دنیا کے معاملات میں تم کتنی تحقیق کرتے تھے, کیسے کیسے انتظامات کرتے تھے, اور اس سلطنت کو اس بادشاہی کو بچانے کے لیے کیا کیا تم تدبیریں کرتے تھے, لیکن جس جہان میں تم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, اکیلے جانا ہے, اکیلے رہنا ہے, وہاں کے لیے تم کوئی بندوبست نہ کر سکے. تو فرمایا کہ بھائی مجھے تو دنیا بھر میں سب سے زیادہ بے وقوف لگتا ہے کہ اتنے وسائل کے باوجود تو نے اپنے آنے والی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہ کی. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے مجھے زمانے کی انسان خسارے میں جا رہا ہے. خسارہ ہے یا نہیں؟ بچوں کا بچپن گیا, جوانوں کی جوانی گئی, مال والوں کا مال گیا, اقتدار والوں کا اقتدار گیا. یہاں خوشی بھی اتنی یہاں ناپائیدار ہے کہ ہر خوشی کے ساتھ غم لگا ہوا ہے. ہر غم کے ساتھ خوشی, ہر خوشی کے ساتھ غم. بارات جا رہی ہوتی ہے, اچانک جا کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, خوشی کے ساتھ غم لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ زندگی بھر کی پونجی رات کو ڈاکو لے جاتے ہیں. اکلوتا بیٹا ہوتا ہے مارا جاتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, آگے فرمایا کہ بھائی اے انسان اگر تو خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو ایمان لیا اور اعمال صالحہ کی فکر کرنی شروع کر دے. الا الذين آمنوا, ایمان لیا. میں نے اگلے دن عرض کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ بات کہلوائی ہے کہ بھائی جس طرح اس جہان میں رہنے کے لیے روح ضروری ہے, روح کے بعد ساری نعمتیں, اسی طرح اس جہان میں رہنے کے لیے ایمان ضروری ہے اور اس کے بعد ساری نعمتیں. سمجھ آئی؟ اس جہان میں رہنے کے لیے روح کی ضرورت ہے. روح ہوگی تو آگے پھر دنیا کے سارے دھندے, کاروبار بھی, بیوی بچے بھی, دوست احباب بھی, روح نہ ہو تو سارے رشتے ختم ہیں نا. اسی طرح اس جہان میں رہنے کے لیے ایمان ضروری ہے, ایمان کے بعد پھر نعمتیں. یہاں روح ہوتی ہے, صحت نہیں ہوتی. روح ہوتی ہے, مال نہیں ہوتا. روح ہوتی ہے, جوانی کو انسان روک نہیں سکتا, بڑھاپے کو انسان باوقار نہیں بنا سکتا. لیکن وہاں ایمان ہوگا تو ہر چیز دائمی ہوگی. یہاں روح کے باوجود بھائی مسائل ہیں یا نہیں؟ مسائل ہیں. وہاں ایمان ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. الا الذین آمنوا, بھائی اے انسان تو ایمان لیا, خسارے سے بچ جائے گا. اعمال صالح اختیار کر لے, خسارے سے بچ جائے گا. وتواصوا بالحق, حق پر قائم ہو کر اپنی زندگی گزار, حق پہ قائم ہو کر اپنی زندگی گزار. وتواصوا بالحق, وتواصوا بالصبر, اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار. صبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہو, اس پر انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور صبر اختیار کرے, واویلا نہ کرے. جیسے حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے, قرآن کہتا ہے حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, انا وجدنا صابرا, ہم نے ایوب کو بڑا صابر پایا. اور آگے فرمایا نعم العبد, کہ بھائی وہ کتنا اچھا بندہ تھا. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے, اگر اللہ کسی کو یہ فرمائے کہ یہ بندہ بڑا اچھا, نعم العبد. حضرت ایوب بڑے اچھے بندے تھے, نعم العبد انہو اواب, بھائی وہ ہر وقت ہماری طرف متوجہ رہتے تھے. انہو اواب, ایسے پورا جسم زخموں سے, پھوڑوں سے بھر گیا تھا. اور پھر جب اللہ نے شفا نصیب فرمائی تو کسی نے کہا حضرت اب تو ماشاءاللہ آپ تندرست ہو گئے ہیں, اب تو بڑا مزیدار زندگی ہوگی آپ کی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی بظاہر جسم تو تندرست ہو گیا ہے, لیکن بیماری کے ایام میں اللہ کی طرف سے جو سلام آتا تھا اور اس میں مزہ تھا, اب وہ مزہ نہیں. جب اللہ مجھ سے میرا حال پوچھتے تھے نا, اب اس مزے سے محروم ہو گیا ہوں. جیسے شاعر کہتا ہے نا کہ ان کے دیکھے سے جو منہ پہ آ جاتی ہے رونق, تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. تو حضرت ایوب بھی فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ میرا حال پوچھتے تھے نا, تو مجھے ساری بیماریاں بھول جاتی تھیں. ان کے دیکھے سے جو منہ پہ آ جاتی ہے رونق, وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. بیمار تو بیمار ہی ہوتا ہے, لیکن جب اسے دیدار ہوتا ہے نا, تو بس اس کے چہرے پر اللہ تعالیٰ ایک خاص مسکراہٹ لے آتے ہیں, خوشی لے آتے ہیں. تو وہ حضرت ایوب جیسے فرماتے تھے نا کہ جب میرا اللہ حال پوچھتے تھے نا, اب اس مزے سے محروم رہ گیا. اور یہ جو بیماری ہوتی ہے بھائی, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت فرمایا ہے. بیماری بھی نعمت, تندرستی بھی نعمت. اور علماء لکھتے ہیں کہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس بیماری والی نعمت کو تو تندرستی والی نعمت سے بدل دے. یہ دعا کرنی, یہ نہیں کہنا کہ مجھے ٹھیک فرما دے. دعا دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ اس بیماری والی نعمت کو تو تندرستی والی نعمت سے بدل دے، اس لیے کہ یہ جو بیماری ہوتی ہے نا اس سے گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں.